ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إفوا طيف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام ابھی حضرت مولانا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر جو خطاب فرمایا میں کل آپ کو بتلا چکا ہوں کہ میں تو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا لیکن دل چاہ رہا تھا کاش اس خطاب کو میں سمجھ پاتا واقعہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ہم پر غلبہ ہو جائے تو پھر کسی قسم کی نافرمانی اور معصیت کا صدور ناممکن ہے۔ بہرحال آج میں نے سوچ رہا تھا ویسے میں تو مفتی ابراہیم صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ بھائی مجھ سے تو کچھ کہا بھی نہیں جاتا، بار بار کہتا ہوں لیکن میرا عذر قبول نہیں کرتے، اور اب تو حافظہ بھی کام نہیں کرتا۔ بہرحال انہوں نے بہت مجبور کیا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جن پاکیزہ اخلاق کی پوری انسانیت کو تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک ہے عفت اور پاک دامنی۔ عفت اور پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زنا اور زنا تک پہنچانے والے تمام اسباب سے بچانے کا اہتمام کرے۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام اسباب کو حرام قرار دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ From the outset, as Maulana has mentioned, with regards to the talk that preceded his address, that despite not knowing the English language, he could perceive the subject matter of the talk pertained to Allah's azmat, Allah's greatness, and Hazrat Maulana in his humility mentions that, I wish that I could also have comprehended or understood what was being mentioned in that particular talk, because this topic, Allah's greatness, His majesty, is of such a fundamental and integral importance to our deen and our religion, that if Allah's greatness has to permeate our hearts, then in reality it would become impossible for us to commit any sin or any disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Nevertheless, Hazrat went on again in his humility, mentioning that because of old age, also weakness of memory, I was thinking, what should I speak? In fact, I felt I was not worthy of speaking, but as my Ibrahim Sahib, Daam Barakatuh, and others insisted, so therefore I acceded, as I many times before acceded to the request, and I'm going to present a few important aspects of Shariat and Deen in front of you. He says that Allah subhanahu wa ta'ala, through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and through the pure and the noble teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, on the one hand, sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with the purest and with the noblest of teachings, and through him, beautiful, perfect character was culminated and taken to its perfection and height through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wherein we find the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wherein our Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself said, بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، Allah subhanahu wa ta'ala has sent me to complete, to take to the culmination and perfection the very, very heights and epitome of akhlaq and character. And he says, in that completion and perfection of character through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which Allah ta'ala brought into existence, One fundamental and important and integral aspect of the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is what we refer to as chastity. And we find, if you have to look at this term of Shariat, Iffat, Pagdamani or chastity, what is maqsood and the objective of it is to stay away from every one of those thoughts or actions that could take us towards zina or fornication and adultery. To not adopt any of the means whatsoever. This is why Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, the injunction of the Quran, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah Ta'ala says, do not even go close to zina. That is, do not adopt any of the means which will cause eventually for you to fall into the sin of fornication or adultery. Why? Because by its very nature, it is the height of shamelessness and it is a terrible action.
Huzur Akram sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne jin paakiza akhlaq ki taaleem di usme iffat aur paakdamani bhi hai. Chunanche Bukhari Sharif ki riwayat sab pehle bab mein Imam Bukhari rahmatullah alayh ne Hirakl ka jo waqia zikr kiya hai ke Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne jab دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو ایک خط آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کے نام بھی بھیجا. اس خط کو لے کر حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. جس زمانے میں یہ خط قیصر کے نام بھیجا گیا, قیصر بیت المقدس کی زیارت کے لیے یروشلم پہنچا ہوا تھا. اس زمانے کے دستور کے مطابق اس قسم کے خطوط بڑے بادشاہوں کے پاس براہ راست نہیں پہنچائے جا سکتے تھے, بلکہ ان کے ماتحت جو حکمران ہوتا تھا اس کو دیے جاتے تھے اور وہ اس تک پہنچایا کرتا تھا. چنانچہ بسرا یہ شام کا ایک شہر ہے, شام کے اس پورے علاقے کے اوپر جو ہے قیصر کا تسلط تھا اور وہ علاقہ قیصر ہی کو خراج ادا کرتا تھا. بسرا کا حاکم قیصر کے ماتحت تھا. حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک اس تک پہنچایا اور اس نے قیصر روم تک پہنچایا. اس زمانے میں قیصر وہاں, جیسا کہ میں نے بتلایا, یروشلم آیا ہوا تھا. دراصل وہ اپنی ایک نظر منت پوری کرنے کے لیے, اس نے منت مانی تھی کہ ایرانیوں کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمایا اور اس کا وہ علاقہ جو پہلے ایرانیوں نے جنگ کر کے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا, اگر دوبارہ مجھے مل جائے تو میں پیدل بیت المقدس کی زیارت کروں گا. چنانچہ اسی مناسبت سے وہاں یروشلم پہنچا ہوا تھا. جب اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک پہنچایا گیا تو چونکہ قیصر روم ہرقل اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا, اس زمانے میں دین نصارہ کے اندر دو ہی بڑے عالم تھے, یہ ہرقل و قیصر روم, وہ بھی بہت بڑا عالم تھا, اور نصارہ کا جو بڑا لاٹ پادری اسقف الوساقفہ زغاتر نام تھا اس کا, وہ ایک بہت بڑا عالم تھا. تو اگلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں سنائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں, ان سے بخوبی واقف تھا. بہرحال جب اس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچایا گیا اور اس کو یہ بتلایا گیا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول بتلاتے ہیں. یہ اس کی سمجھداری اور عقل مندی کی بات تھی کہ اس نے اس خط کو پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا. چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ خط بھیجنے والی شخصیت جس علاقے کی رہنے والی ہے اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے؟ اس کے آدمیوں نے بتلایا کہ ہاں عرب سے تجارتی قافلے یہاں آتے رہتے ہیں، ہم معلوم کرتے ہیں کوئی قافلہ اگر آیا ہو تو ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اتفاق کی بات کہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آیا ہوا تھا. بلکہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، بلکہ آپ کے دشمنوں کے سردار تھے. بہرحال قیصر کے آدمیوں نے وہ قافلے کو قیصر روم کے سامنے پیش کر دیا. چنانچہ جب وہ قافلہ اس کے سامنے لایا گیا تو پہلا سوال تو اس نے یہ کیا کہ تمہارے اندر ان نبی یہ جس شخصیت کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں، ان سے نسبی اور خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری رکھتے تھے. انہوں نے کہا میں ہوں. چنانچہ قیصر نے ان کو آگے بٹھلایا اور قافلے والوں کو پیچھے بٹھلا کر اپنے ترجمان کے ذریعے سے، دوباشیے کے ذریعے سے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو ان نبی کے متعلق میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر ان کے جوابات میں یہ دروغ گوئی سے جھوٹ سے کام لیں تو تم بتلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ اگر میں کوئی غلط جواب دوں گا تو برسر دربار میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری تردید نہیں کرے گا، لیکن مکہ لوٹنے کے بعد ضرور اس کا چرچا ہوگا کہ وہاں ان سے کچھ پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اس کا غلط جواب دیا تھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی جو مجھے گوارا نہیں تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے وہ بھی اپنے جھوٹ کی نسبت کو گوارا نہیں کرتا. آج ہمارے مسلمانوں میں جھوٹ جو ہے اتنا عام ہو گیا ہے کہ بس نہ کہیے بات، اسی کی وجہ سے ساری خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں.
Amongst the beautiful, sublime aspects of character which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taught us, one aspect was, as we had mentioned, chastity. And we find that in the first chapter of Bukhari Sharif, there is an incident mentioned referring to the time when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, for the propagation of Islam, wrote letters to the various rulers throughout the entire world. And amongst these letters, one such letter was addressed to Hercules, who was the Caesar or the ruler of the Roman Empire. And the one deputed to carry this letter was Dahiya bin Khalifa Kalbi radiallahu ta'ala anhu. As was the norm in those days, if any letter was sent to the leader, it had to pass through certain channels before it actually reached him. We find that at that time, Basra, which was a city in Syria, which was also part of the kingdom being ruled by Hercules, the governor of Busra, the governor of Busra, received this letter that was sent by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and as was the protocol, it had to pass through the channels. He sent it on to Hercules of Qaisar al-Rum. We find that at that time, Hercules had undertaken a journey to Baitul Muqaddas or Jerusalem. The reason for this journey was that we find that this particular area, he had lost it to the Iranians or the Persians. And he had taken another an oath that if he is able to get back, relinquish back from the Iranians that territory which he had lost, then he would undertake this journey to Jerusalem on foot. So in order to discharge that vow that he had taken, this is why he undertook this journey on foot to Jerusalem. Whilst he was there, this letter of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was presented to him. And we find that at that time, he was well versed in the scriptures that had been revealed to them previously. In fact, of the scriptures that were revealed, there were two prominent scholars, or we may call them alims at that time. Amongst the two, one of them was this Herakl al-Rum, in other words, Hercules, of the ruler of the Roman Empire. In those scriptures, the glad tidings and the prophecies pertaining to the last prophet that is to come, the detailed description of him, etc., these were found in those scriptures, and these were things that Hercules was well aware of. So when this letter was presented to him, that the author of this letter is a person who is claiming to be the Rasul of Allah or the final prophet, an indication of his astuteness and his intelligence can be gauged from the fact that before instructing that the letter should be read out to him, he undertook a brief investigation into the character or the background of the person who is the author of that letter. So this is why he asked his people that in this particular area where I am now, are there any people who hail from the city or the area of this person who claims to be a prophet who has sent this letter? So they responded and they told him that from time to time, various trade delegations from Makkah, etc. come, and they undertook an investigation and found out that currently there was one trade delegation which was headed by Abu Sufyan radiallahu ta'ala anhu. Later on he became a Muslim, but at that time he had not accepted Islam. In fact, he was an avowed enemy, in fact the leader of the enemies of Islam and of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So this delegation was sent for and summoned before Hercules. When they came in front of him, first question he asked, that amongst you, who is related or has some family relation that is closest to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or the author of this letter? As it so happened, Abu Sufyan was closest in relation. So he said, I am the most closely related. So what he did is he summoned Abu Sufyan to come front, and he told the rest of his caravan to stay back, and he sent them a message that I'm going to ask certain questions to Abu Sufyan. If he lies or he does not answer truthfully, I want you people to inform me about it, because then I will take him to task. Abu Sufyan himself observes and he says that I knew for a fact that even if I lied, even if I deceived, there was no one in my caravan that was going to inform on me to Hercules. But when they return back to Makkah, perhaps then definitely the news would have come out that I had lied or I had been deceitful. And this I couldn't tolerate, that my name should be associated with dishonesty and with untruthfulness. Hazrat says from this we can gauge that a person whose heart was full with kufr and shirk at that time could not tolerate
that dishonesty or deceitfulness should even be linked or associated with his name. And today in our current situation, speaking lies, instead of being the exception, has become the norm. We're freely and openly, without even regarding it to be something of a serious nature, we speak lies upon lies.
Baharal, Qaisar Rum ne Hazrat Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu se, jo us waqt tak iman nahi laaye the, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق کچھ سوالات کیے، 10 سوال کیے تھے جن کے انہوں نے جوابات دیے، اور ہر جواب سے قیصر نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سچے نبی ہیں. آخر میں اس نے ایک سوال کیا، ماذا یامرکم، یہ نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا اور سچ بولنے کا اور پاک دامنی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے ایک سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن نے آپ کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا اس میں ایک ہے عفت اور پاک دامنی. گویا آپ کی تعلیمات میں یہ عفت اور پاک دامنی، اپنے آپ کو زنا اور زنا کے تمام اسباب و لوازمات سے بچانا، اس کا ایک بڑی اہمیت تھی.
Hercules of Rome posed 10 questions to Abu Sufyan رضی اللہ تعالی عنہ. And at every one of the responses, the conclusion he arrived at was that based on this response, the author of this letter is definitely the true Nabi of Allah. And then in conclusion, he asked him this question, that مَاذَا يَأْمُرُكُمْ. This person who purports to be a Nabi of Allah, what does he command you with? What are the crux of his teachings? So Abu Sufyan radiallahu ta'ala anhu responded, يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. He enjoins upon us, or he commands us with salah, with truthfulness, with chastity, and with the preservation of family ties. The greatest ruler in the world at that time poses this question to the greatest enemy of Islam of that time, that what is the crux and essence of the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 4 things are mentioned, and of these 4 things, chastity comprises one of the 4 basic tenets or teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In other words, abstaining from fornication and adultery and every one of those actions that will lead to that. This comprised an integral and very important aspect and part of the deen and shariat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Huzur e Akram sallallahu taala alaihi wasallam ki duaon mein ek dua hai, Allahumma inni asalukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ae Allah, main tujhse sawal karta hoon hidayat ka aur taqwa ka aur paak damani ka aur ghina ka. یہاں بھی آپ جہاں دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعاؤں میں بھی جو ہے تعلیم کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے. گویا یہ وہ خوبیاں ہیں جو مطلوب ہیں، جن کو حاصل کرنا چاہیے. ایک دوسری دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا اور پاک دامنی کا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جن اوصاف و کمالات کو حاصل کرنے گویا لینے کی اور مانگنے کا اہتمام کرتے تھے, اس میں یہ عفت اور پاک دامنی بھی ہے.
Amongst the du'as that are taught to us that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would make, we find this du'a, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. That, O Allah, I ask from you guidance, piety, chastity and ghina. We find that we can glean or ascertain this aspect, that one hand the du'a, and from this we can learn what it is important that we imbibe and culminate within ourselves. This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made du'a for these things. Likewise, we find in another du'a which is mentioned, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal-iffata wal-amanata wa husna al-khuluq wal-radha bil-qadr. That here also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Allah ta'ala for health and also amanadari, etc. And in that du'a also, chastity is one of the things that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would specifically make du'a for. From this we can learn the importance of us imbibing ourselves with this quality.
ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, بلکہ سات مرتبہ, اس سے بھی زیادہ مرتبہ بیان کیا. کفلہ کا واقعہ, بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کفلہ نامی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت دے رکھی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی نافرمانی میں گویا مبتلا رہتا تھا, اللہ کی معصیت میں اس دولت کو استعمال کرتا تھا. ویسے بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ ان میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ رات کو اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری پردہ پوشی فرمائی, اور کوئی اگر اچھا کام کیا ہوتا تھا وہ بھی اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا. تو یہ کفلہ جو ہے وہ بڑا بدکار آدمی تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت کے بچے فاقہ اور بھوک مری کے شکار تھے. اس نے اس سے سوال کیا کہ میرے بچے فاقہ کا شکار ہیں, مجھے کچھ پیسے دو. اس نے کہا کہ اگر تو بدکاری کرنے کی مجھے اجازت دے تیرے ساتھ تو میں تجھے رقم دوں. وہ بیچاری عورت اپنے بچوں کے فاقے کی وجہ سے مجبور تھی, اس نے مجبوری میں اس کی یہ شرط مان لی. اس نے پیسے دیے 60 دینار, دوسری روایت میں 100 کا بھی تذکرہ ہے. اس کے بعد شرط کے مطابق جب یہ اس کے عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس عورت کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی اور گویا وہ بے اختیار رونے لگی. اس آدمی نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی, میری شرط تو نے خود اپنی رضامندی سے منظور کی ہے, پھر بھی تو تیرا یہ حال کیوں ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ کبھی یہ کام میں نے کیا نہیں, یہ حرکت مجھ سے آج تک کبھی ہوئی نہیں, اپنے بچوں کے فاقے کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے یہ تیری شرط منظور کی تھی. جب اس عورت نے یہ جواب دیا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا وقت آ چکا تھا. اس نے سوچا کہ ایک عورت ذات ہو کر کے اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے تو مجھے کیوں نہیں بچنا چاہیے. فوراً اس نے اپنی تمام ان حرکتوں سے توبہ کی, اور اتفاق کی بات یہ کہ اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا. صبح کو لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفلہ کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر لیا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا, لوگ کہنے لگے یہ تو بڑا برا آدمی تھا, اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو ہے نبی کے ذریعے سے انکشاف ہوا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے زبان مبارک سے 7 سے زیادہ مرتبہ سنا. اب میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ نہیں سنایا ہو، بلکہ مختلف موقعوں پر الگ الگ مواقع پر آپ نے یہ قصہ سنایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو سنا کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے سامنے پاک دامنی کی کتنی اہمیت ہے وہ بتلانا چاہتے تھے. جیسے ایک باپ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے فلانی برائی کے اندر مبتلا نہ ہوں، تو بار بار موقع بہ موقع وہ بچوں، دیکھو بچوں ایسا مت کرنا، دیکھو ایسا مت کرنا، موقع بہ جہاں موقع ملا اس کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس قصے کو 7 سے زیادہ مرتبہ فرمانا، گویا آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی امت جو ہے عفت اور پاک دامنی کا اہتمام کرے.
ترمذی شریف کے رضا انسیڈنٹ مینشن دی نریٹرز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اینڈ وی فائنڈ دیٹ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ود ریگارڈز ٹو دس انسیڈنٹ ہی سیز دیٹ آئی ہرڈ دس مور دین 7 ٹائمز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دی انسیڈنٹ اف کفل امنگز دی بنی اسرائیل، دیر واز ون یانگسٹر، ہز نیم واز کفل. Allah had given him a great deal of wealth. Because of that wealth, this youngster was living a life of great sin and disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And it was Allah's system at that time with the Bani Israel that if anybody committed a sin in secrecy at night, then the next morning on the door of that person would be written the sin that he committed. It is the sadaqah, and through the barakah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was saved from this. And Allah ta'ala placed a curtain of concealment over the sins of this particular ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nevertheless, this kifl was living a life of great disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Every type of wrong we can think of was there in his life. Once he approaches a woman, or is approached by a woman, circumstances are such that she becomes destitute. Her children are on the brink of starvation. Kifl agrees to assist her financially, to give her a stipend. In one riwayat is mentioned 60 dinars. In one riwayat is mentioned 100 dinars. On the condition that she agrees to allow him to have relations with her. Circumstances were such she was compelled because of the poverty of her children and the fact that they were starving. Nevertheless, when he reaches the point where he is about to commit that particular act, he finds that this woman is shivering out of fear and is crying inconsolably. So Kifl addresses her and says, "Why are you reacting like this? I didn't force you. I have not compelled you to do this. You agreed on the payment." So she responded that, "I only agreed to your payment because my children were hungry and starving. But this is something that I have never done before. And what answer am I going to give to Allah subhanahu wa ta'ala?" The time had come from Allah subhanahu wa ta'ala for the tawbah and repentance of kifl. And the thought enters his heart that this is a woman and she has never done this before. One time she is going to do it. This is the level of fear that she is exhibiting. You have done this so many times. What answer are you going to give to Allah subhanahu wa ta'ala? So there and then, Kifl repents from his life of sin and disobedience. And it was the decision of Allah that on that same night, Kifl passes away. The next morning on the door of Kifl is written that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven Kifl and has entered Kifl into Jannah. The people were confused. In fact, they were shocked. Such a glad tidings for an individual whose life, it was clear, was completely against Allah subhanahu wa ta'ala's commands. And we find that the Nabi of that time, it was revealed upon him, and thereby the people were informed. The point we have to understand and ascertain from this particular incident, that Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu says, that I heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioning this incident more than 7 times. Obviously, more than 7 times means it didn't happen in just one gathering. That many times, but on different occasions, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam would mention this incident. Through this incident, what was desired to inculcate in the Sahaba-i Kiram, Ridwanullahi alayhi wa ajma'in, and in the generations to come after them, this quality of chastity. Such was the desire of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for this quality to be imbibed in his ummah, that so many times you have mentioned this. The example is like a father, when he wants something to enter the lives of his children, his love for them would cause him to keep mentioning it whenever he gets a chance. He would mention that particular lesson or describe that particular quality that he wants to come into the lives of his children. The fact that Rasulullah has on so many occasions mentioned this, we can understand how much Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, out of his love for us, wanted us to have this quality of chastity in our lives.
Huzur Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam ka irshad abhi maine padha tha, iffu ta'iffu nisaukum wa barru abaakum tabarrukum abnaukum. Tum paak daman raho, tumhari biwiyan paak daman rahegi, aur tum apne maa baap ki اطاعت اور فرما برداری کرو, تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدرت کا ایک قانون بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ تکوینی امور, تکوینی فیصلے بھی کیے ہیں, جس کو ہم قدرت کے قانون سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کے اس قانون کو بتلا رہے ہیں کہ تم پاک دامن رہو گے تو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو اس کا اثر تمہاری عورتوں پر پڑے گا. دوسرا ایک ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم ویفو تیف نساؤکم زنا بنو فلان فزنت نساؤہم. حضور فرماتے ہیں لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم, تم زنا کا ارتکاب مت کرو, نہیں تو تمہاری بیویوں کے ساتھ تم جو صحبت کرتے ہو اس کی لذت باقی نہیں رہے گی. جو آدمی زنا کرتا ہے نا, اس کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں لذت نہیں آتی, بس وہ زنا کی عادت پڑی ہوئی ہے. اپنے گجراتی میں بولتے ہیں بازار نو کھاوانی عادت پڑی ہوئی, جنہیں گھر نو ہاور نہ لگے. بازار کا کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہو تو گھر کا کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا. تو جو زنا کا عادی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ حلال جو صحبت ہے اس کی لذت حاصل نہیں. حضور فرما رہے لا تزنوا, زنا مت کرو, فتذهب لذت نسائکم, کہ تمہاری بیوی عورتوں کی ساتھ حلال طریقے سے صحبت کی جو لذت آ سکتی ہے اس سے تم محروم کر دیے جاؤ گے. اور آگے فرماتے ہیں عفو تعیف نسائکم, تم پاک دامن رہو, تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. اور آگے فرمایا زنا بنو فلانی فزنت نساؤہم, فلانے خاندان کے لوگ, فلانی فیملی کے لوگ زنا میں مبتلا ہوئے تو ان کی عورتیں بھی اس کا شکار ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک قانون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا. یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے. ہم کو جو آدمی جس طرح کرے گا ویسا اس کو بھگتنا پڑے گا. دنیا میں آج بھی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. ایک دو بیان کر دیتا ہوں. ایک عالم تازہ فارغ شدہ, شادی نہیں ہوئی ہے, بڑے حسین و جمیل ہینڈسم کہ نہیں, ایک گاؤں میں پڑھانے کے لیے رکھے گئے. اتفاق کی بات, وہاں ایک لڑکی کے ساتھ آنکھ لڑ گئی اور جو ہے اس کے عشق میں مبتلا ہوئے, بات آگے تک آخر تک پہنچی, ذمہ داروں کو پتا چلا. اس زمانے کے لوگ جو تھے ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی پرانے بڑے سمجھدار, سمجھ میں آیا کہ نہیں, انہوں نے کہا بیچاروں کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے اس گناہ میں مبتلا ہوئے, اللہ پہلے ہم ان کے نکاح کا انتظام کر دیں تاکہ اس برائی سے نکلیں. چنانچہ ان کے نکاح کے لیے باقاعدہ گاؤں والوں نے ان سے مشورہ کر کے اجازت لے کر ایک عالم دین کی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ اس کا ان کا نکاح کرایا. نکاح کے بعد جب بیوی گھر میں آئی, لیکن بس وہ عورت ایسی بسی ہوئی تھی دل کے اندر کہ بیوی گھر میں حسین, اس سے بھی زیادہ حسین بیوی موجود ہے لیکن ادھر دھیان نہیں. وہ بیوی کو دھکا دے کر باہر نکال دیتے تھے اور اس عورت کے ساتھ ملوث ہوتے تھے. خیر جب معاملہ اس کے بعد بھی نہیں سدھرا تھا, گاؤں کے ذمہ داروں نے تو ان کو معذرت کر دی, کہا مول صاحب آپ جاؤ, ان کو وہاں سے ہٹا دیا. یہ تو ان کا وہاں سے ابتدائی قصہ. بعد میں ان کی بیوی اس گناہ میں مبتلا ہوئی اور وہ مولوی صاحب ٹی بی کا شکار ہوئے اور ٹی بی کی وجہ سے گھر کے باہر اوٹے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے, کھانستے رہتے تھے اور ان کی بیوی پرائے مردوں کے ساتھ ملوث ہوتی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. قدرت کا نظام ہے یہ. ایک مول صاحب نے میرے شاگرد اپنے گاؤں کے بڑے ذمہ دار آدمی, انہوں نے کہا کہ گاؤں میں ہمارے نوجوانوں میں یہ برائی پھیلتی تھی تو ہم نے جو ہے چاہا کہ اس کے اوپر روک لگائیں, تو باقاعدہ اصلاحی تدبیریں شروع کی اور جو ہے اس پر روک بھی لگائی گئی اور نگرانی بھی مقرر کی گئی. تو انہوں نے خود مجھے قصہ سنایا کہ ایک آدمی کی لڑکی ایک شادی ہوئی ہے جسے, اور وہ جو اس کا داماد ہے وہ تو وہاں کہیں یا گویا یہ گلف میں کہیں ملازمت کے لیے, اور یہاں اس کی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا ماں باپ سے الگ. تو جب وہاں نوکری کے لیے گیا تو یہاں گھر پہ کون رہے, تو اس نے اپنے خسر ہی کو کہا کہ تم یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ رہو. اب اس خسر کا برا تعلق تھا ایک بنگن کے ساتھ, وہ رات کو بنگن کے پاس جاوے اور جس وقت وہ وہاں جاوے اس کا لڑکا یہاں آ کر کے اس کی لڑکی کے ساتھ برائی کرے. یہ قدرت کا یہ ہے. کوئی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, کہتے ہیں کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ ایک قرض ہے جس کو اس کو اپنے خاندان کی عورت سے ادا کرنا ہے. تو بہرحال یہ بڑا خطرناک کھیل ہے, اور دیکھو کہیں بھی آدمی بچ نہیں سکتا اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا تو پھر ظاہر ہے بات تو صاف ہے.
فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم it is mentioned عفوا تعفوا نساؤكم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. This is Allah subhanahu wa ta'ala's system, according to Allah's sunnah, that is explained in such ahadith. That is the system by which Allah subhanahu wa ta'ala and the principles which Allah subhanahu wa ta'ala exhibits over His creation. And amongst them we find is this great, on the one hand, prohibition and great warning that is contained in this hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that you yourself adopt chastity. And if you will adopt chastity, then your wives, in other words, your family also will be chaste and pure. Likewise, be kind in your dealing with your parents, then your children will be kind in their dealing with you. And we find in another riwayat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that la taznu fatadhhabu ladhatu nisaikum, that do not engage in fornication or adultery, because what will happen, the enjoyment that you would normally have had in relations with your own wife will be lost to you. Like there is a saying, as I mentioned in Gujarati, the crux of which is that once you get used to the food of the marketplace, you'll no longer enjoy the food that you have at home. And we find that This is a great warning that if you will engage in this dirty or despicable act, then that lazzat and ecstasy which Allah has kept with the pure, you will no longer be able to experience it. And what is worse, we find that by you engaging in that, the situation will lead to such a situation where you find that your wife also will engage in that. And we find in that same hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that zana banu fulan, that from so and so family, the males committed adultery, and what happened as a result of that? Fazanat nisaukum, their women also got involved in that particular sin. This is Allah subhanahu wa ta'ala's system. He said, as you sow, so shall you reap. That is an English expression, the crux of which has been mentioned. And he mentions one or two incidents where you see practically, in this day and age, this type of thing happened. He said there was one village, there was a young alim that was appointed in that particular village to teach. And obviously, being young and handsome, after a little while, he got attracted to some woman in that village. And this attraction got to the point where it led to illicit relations. The elders of that village, those days, were people of understanding and of tolerance. So they discussed and said that perhaps because he is alone, he doesn't have a partner, this is why this has led him to do this wrong. So quickly, they arranged for him to get married to the daughter of another alim from another village. And not just any daughter, beautiful young girl. But this beautiful young girl entered his house, but still the attraction for the previous illicit relationship was there. So he would leave her, push her out of the house, and call the other one and engage in illicit relationships even after he got married. When this persisted, they in fact eventually sent him away from the village. But it is mentioned about that same person that it got to a point that later on in his life, he got TB, became very ill. And his own wife, he was sitting outside the house in his weakness, he could do nothing, but in front of his eyes, his wife would bring strange men into the house and she would engage in illicit relationships with them. Likewise, Hazrat mentions another incident where, which was mentioned to him by one senior of one village, where this type of activity was taking place. So Baqaida, he got security people to watch and to try to remove this type of sickness from that particular village. And he mentions about one person that his daughter got married in that particular house. And late at night, this person was told to keep an eye over the maid or the girl in that house. He would leave to go and do illicit relations with another woman, and that woman's husband would leave and come and commit illicit relationships with this girl. So we find that in fact, it is a saying of Imam Shafi rahimullah, along this line, these lines, that this is such a despicable act, that if you will engage in zina, Allah protect us. If you will engage in that, then it is as if a debt, it is as if a debt that will have to be discharged. In other words, your own family will have to discharge that debt by them themselves getting involved in this illicit act. So this is something we find that the mafhum of these ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the extent to which any sign or any means of this, we should abstain and not even go close to it.
Ek naujawan Nabi-e-Kareem sallallahu alayhi wa sallam ki khidmat mein hazir hua اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت پر قربان جائیے, آپ نے ذرا برابر بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے اس سے پوچھا کہ دیکھ تو زنا جس سے کرے گا وہ تو کوئی عورت ہی ہے, اگر ایسا معاملہ کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تو اس کو گوارا کرے گا, پسند کرے گا؟ کہا نہیں. تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو اس کو پسند کرے گا؟ کہا نہیں. تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو پسند کرے گا؟ کہا نہیں. تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو گوارا کرے گا؟ کہا نہیں. کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی پھوپھی ہے, وہ کیوں گوارا کرے گا؟ اس پر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے سینے کو پاک صاف کر دے. اس واقعے کو نقل کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا حال یہ تھا, اس کی نگاہ زمین سے ہٹتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے.
One youngster came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he said that, Ya Rasulullah, give me permission to commit zina. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, may we be sacrificed upon his compassion, his kindness, the manner in which he would make tarbiyat. He did not exhibit any form of anger whatsoever at the request of this youngster. But he asked him a few questions and he said to him, that if you are going to commit zina with someone, obviously it is going to be a woman. She is going to be the sister of somebody. How would you feel if someone had to commit zina with your sister? Would you like that? So he says, no. What about if someone has to commit zina with your mother? The youngster responded, obviously not. Likewise, the Sunnah Rasul asked, with your maternal aunt? He said, no. Likewise, with your paternal aunt? He said, no. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then said to him that woman who you will commit zina with, she is somebody else's sister, somebody else's mother, somebody else's maternal or paternal aunt. Like those people would not like that to happen. You would not like that to happen with your relation. How is it that they should tolerate that this should happen with their relation? Then this youngster said, Ya Rasulullah, make dua for me. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam placed his mubarak hand on the chest of this youngster and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala purify the chest or the heart of this youngster. The one who narrates this hadith says that this youngster became so chaste and so pure after that, that his gaze would not even lift up from the ground.
جو لوگ ایسے مواقع پر اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, موقع ایسے آدمی کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پر آئی عورت کے ساتھ اس کا گویا صحبت کرنا, زنا کرنا آسان ہوتا ہے یا اس کی طرف سے کبھی پیشکش ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. دیکھو ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس کو کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے اس کو پیشکش کی, دعوت دی کہ میرے ساتھ برا کام کر, اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ایسا عمل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے حدیث الغار کے نام سے, 3 آدمی جا رہے تھے اور جو ہے اچانک بارش شروع ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے وہاں قریب میں پہاڑ کے اندر ایک غار تھا, اس میں گھس گئے کہ جب بارش بند ہوگی تو نکلیں گے. اب اتفاق یہ ہوا کہ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں ایک چٹان بڑی آ کر کے اس غار کے دہانے کے اوپر ایک دم فٹ ہو گئی. اب وہاں کوئی ان کو نکالنے والا نہیں. اس موقع پر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنے کسی ایسے عمل کو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے. چنانچہ اس میں سے ایک نوجوان نے یہ دعا کی کہ اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی, میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا جیسے ایک مرد عورت سے کرتا ہے, اور میری تمنا تھی کہ مجھے اس کے ساتھ جو ہے اپنی ضرورت پوری, خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے, لیکن وہ کبھی اجازت نہیں دیتی تھی. ایک مرتبہ اس کو ضرورت پیش آئی اور وہ میرے پاس جو ہے رقم لینے کے لیے آئی. میں نے کہا اس شرط کے ساتھ دوں گا, تو بہرحال اس کو مجبور تھی اس لیے اس نے شرط منظور کر لی اور میں نے رقم دی. اس کے بعد جب میں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ بدکاری کا تو وہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر, اور اس مہر کو میں مت کھول. چنانچہ کہا اسی وقت میرے اوپر اللہ کا ڈر ایسا طاری ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے خاطر چھوڑا اور وہ پیسے بھی معاف کر دیے. تو اللہ اگر یہ عمل خالص تیرے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو یہاں سے اتنا ہٹا دے کہ ہم دیکھ سکیں آسمان. اس طرح تینوں میں الگ الگ اعمال کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہاں پر دیکھو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بخاری شریف کے شرح نے لکھا ہے, شرح کرنے والوں نے, کہ اپنے آپ کو بدکاری کے مواقع سے بچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے.
There are certain occasions which may arise where one is tested and one is able to protect oneself from the temptation that arises on those occasions. Sometimes an occasion arises where it becomes easy to do this despicable act, or sometimes an individual is approached and if he is able to abstain, then we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wherein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said there are seven categories of people that will be given shade underneath Allah's arsh on the day when there will be no other shade besides the shade of Allah subhanahu wa ta'ala's arsh. Amongst these seven categories, one such category is that youngster that was approached by a woman of high lineage or heritage, in other words, of high social standing and of wealth and of beauty, approaches him and invites him to commit wrong with her. And he responds that I'm not going to do this. Why? Inni akhaf Allah, because I fear Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala loves this so much and becomes so happy with this person that Allah Ta'ala will give him shade underneath his arsh on the day when there will be no other shade besides the shade of Allah's arsh. And we find in Bukhari Sharif, there's a famous incident mentioned which is referred to as Hadithul Ghar, referring to three people. They got caught up in torrential rainpour and rainstorm. They took refuge in a cave, and whilst they took refuge in a cave, a boulder fell and completely blocked the entrance of the cave. So they decided amongst themselves to make dua that Allah Ta'ala grants them sanctuary and Allah Ta'ala opens the way for them on the basis of one such action which they did solely and exclusively for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. They will present that action and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And amongst these three, one particular action that was presented was this person said that there was a cousin of mine, very beautiful, and I was very, very attracted to her. And I tried many times, I attempted to get her to accede to committing wrong with me, but she would refuse. However, she ran into financial distress and she approached me at her time of need for financial assistance. And I said to her that I will only assist you if you will accede to committing this despicable act with me. And circumstances were such that she was compelled to accept. He says, I reached the last point. And she begged me at that point to fear Allah and do not break the seal. He says that at that time I relented, the fear of Allah entered my heart. I let her go and I made the wealth maaf also. I forgave that, I left it with her. And he said that if I have done this only for Allah's sake, then Ya Allah, remove this difficulty which we find ourselves in. The rock moved a little bit to such an extent that they were able to see the sky outside, and the commentators of Bukhari Sharif, particularly with regards to this incident, they mentioned that person who at the time of temptation, or when it has become easy for you to do this act, will resist that temptation, then in the sight of Allah, this is something that is very beloved, and Allah Ta'ala will elevate and honor such an individual.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک قصہ لکھا ہے, اور بھی قصے ہیں. حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, مدینہ منورہ کے سات بڑے علماء جو مشہور ہیں فقہ سبا کہلاتے ہیں ان میں سے ہیں, ایک مرتبہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عمرہ کے سفر میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے نکلے. راستے میں مقام ابوا پر قیام کیا, خیمہ وہاں لگایا, کھانے کا وقت آیا تو ان کا ساتھی کھانا خریدنے کے لیے بازار گیا. جہاں ان لوگوں نے خیمہ لگایا تھا اس کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک بدو کا خیمہ تھا, تمبو تھا, جہاں اس کی بیوی کے ساتھ وہ رہتا تھا. اس کی بیوی نے حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, وہ بڑے حسین تھے, وہ ان پر عاشق ہو گئی اور وہ اس انتظار میں تھی کہ ان کا اگر موقع ملے تو میں وہاں پہنچوں. اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی باہر گیا ہے تو وہ فوراً پہاڑی پر سے نیچے آئی, ان کے خیمے میں آ کر کے اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹا دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کانہا قطعۃ قمرین, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو. انہوں یہ سمجھے کہ کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے, کچھ لینے کے لیے کھانا تلاش کرنے لگے کہ ان کو دیں. اس عورت نے کہا نہیں, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں, مجھے تو وہ چیز چاہیے جو ایک عورت کو مرد سے جو خواہش ہوتی ہے. یہ سن کر یہ ایک دم کہا کہ تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے. فوراً اپنے پاؤں اونچے کر کے کھڑے کر کے اسی کے اوپر سر رکھ کر کے زور زور سے رونے لگے, اتنا زور سے چلانا شروع کیا کہ وہ عورت ڈر گئی کہیں دوسرے لوگ آ جائیں گے, رسوائی ہو جائے گی, وہ تو بھاگ گئی. پر یہ رو رہے ہیں. اتنی دیر میں ان کا ساتھی جو بازار گیا تھا واپس آیا, دیکھا کہ رو رو کر کے ان کا چہرہ جو ہے سوج گیا ہے, آنکھیں بھی سرخ ہو گئی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بات کو چھپانے کے لیے کہا کہ گھر والے یاد آ گئے. تو کہا نہیں, گھر والوں کے یاد آنے پر آدمی اتنا زیادہ نہیں روتا. تو بہرحال اس نے جو ہے بہت اصرار کیا تو اس نے انہوں نے بتلایا, پھر وہ رونے لگا. تو یہ پوچھنے لگے تو کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا, ورنہ میں تو ملوث ہو جاتا, اللہ نے میری بھی حفاظت فرمائی. دیکھو یہ سوچ, آج کل کا نوجوان ہوتا تو کیا کہتا, بڑا لکی تھا تو, تو نے موقع چھوڑا. خیر یہ وہاں سے آگے بڑھے, مکہ مکرمہ پہنچے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد تھکے تھکائے تھے, طواف سے فارغ ہو کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اپنی چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے 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 نیند آ گئی. ایک خوبصورت نوجوان کو خواب میں دیکھا. یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں یوسف ہوں, حضرت یوسف اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پوچھتے ہیں کہ کون یوسف صدیق؟ کہا ہاں. تو یہ حضرت یوسف کو کیا کہتے ہیں کہ حضرت زلیخ آپ کا قصہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہے. تو حضرت یوسف جواب میں کہتے ہیں وہ ابوا والی عورت کے ساتھ آپ کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے.
امام غزالی رحمہ اللہ in his احیاء العلوم has mentioned one incident, many other incidents are mentioned, amongst them one particular incident with regards to Sulaiman bin Yasar رحمہ اللہ. He was of the seven prominent ulama of Madinah Munawwarah, referred to as the Fuqaha Sab'a. We find that mentioned about him that once with one khadim of his, he undertook a journey for Umrah to Makkah Mukarramah. On the way they set up camp at Abwa. After they had set up camp, the person that was with him, the khadim, he went to go look for some food in the marketplace. Sulaiman bin Yasar was alone in the tent. He didn't realize that nearby on a little mountain there was the tent of one Bedouin. The wife of this Bedouin, her gaze had fallen on Sulaiman bin Yasar, who naturally was very handsome. She had become attracted to him. She was looking for an opportunity, and when she saw his servant leave, she realized that he is alone. So she came into the tent of Sulaiman bin Yasar and she removed the veil from in front of her face. Mentioned about her beauty, that ka'annaha qit'atu qamarin, mentioned in the kitab, that it was as if a portion of the moon had been revealed. Nevertheless, Sulaiman bin Yasar thought at first that perhaps some need had sent this lady. She started looking around for some food to give her. She says, "I haven't come because I am hungry or in financial need. Why have you come?" She said that obviously she propositioned him to come at haram with her. When he heard this, he said, "Shaitan sent you." And he stood up and he burst into tears, started sobbing and crying at the top of his voice. This woman became alarmed and afraid that others would become aware. So she also ran away in that. A little while later, when the servant returned, or his student, finds that Sulaiman bin Yasar sobbing like this, eyes puffed, the cheeks puffed, the appearance of the face quite clearly indicative of the extent to which he had been sobbing and crying. So he asked him that, "What happened? Why are you crying like that?" So to conceal what had occurred, Sulaiman bin Yasar said, "I remembered my wife." So this student said, "No one cries like that over remembering his wife. This is something else, wasn't it?" So finally, on his insistence, he revealed what had occurred. When he mentioned it to him, the student said, "Allah shukr, I'm grateful to Allah that I wasn't in your place. Because if I was in your place, I would have been tempted to do the wrong." Today's youngsters, what they say, "I wish I was in your place so I could have done the wrong." But we find that this was a caliber of people at that time. Nevertheless, when he completed his journey, arrived in Makkah Mukarramah, after having performed Umrah, tired, wrapped up in his cloak, he was sitting between the Hajar al-Aswad and the Maqam Ibrahim. He dozed off and in his dream he sees a beautiful young man. And this beautiful, handsome young person reveals to him that I am Yusuf alayhi salam. So when he hears that it is Yusuf alayhi salam, he says, "Yusuf Siddiq." In other words, Yusuf the Nabi of Allah. So he says, "Yes." So Sulaiman bin Yasar says to him that what a unique and strange incident occurred with you, and the manner in which you were able to repel the fitna and the test of Zulaikha, which occurred with you. Yusuf alayhi salam told him that your incident in Abawa was of greater astonishment than mine, sir.
Ek kitab hai At-Targhib wa At-Tarhib. Ek to Allama Munziri ki hai hadith mein. Ye fann e tasawwuf mein hai علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی کی. اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے جسم اور کپڑوں پر سے مشک اور عنبر کی خوشبو ہمیشہ آتی تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تو اس خوشبو کے اندر کتنے پیسے خرچ کرتا ہے, ہمیشہ جب دیکھو تیرا جسم اور کپڑے جو ہیں اس میں سے خوشبو ہی پھوٹ رہی ہوتی ہے. اس نے کہا, "اللہ کی قسم, آج تک ایک پائی بھی میں نے خوشبو کے لیے استعمال نہیں کی." تو پھر کہا, "یہ خوشبو کا ہی کیا آتی ہے؟" کہا, "اس کا ایک جو ہے راز ہے." تو کہا, "بتاؤ." تو بہت اصرار کیا تو بتایا. کہا, "میرے باپ کی گھریلو سامان کی ایک دکان تھی. ایک مرتبہ میں بھی وہاں دکان میں ابا کے ساتھ رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک بڑھیا سامان خریدنے کے لیے آئی. جب خرید چکی تو اس نے میرے ابا سے کہا کہ اس کی قیمت لینے کے لیے تم اپنے بیٹے کو میرے ساتھ گھر بھیجو. مجھے ابا نے کہا, تم چلے جاؤ اس کے ساتھ, کہ وہ مجھے بڑے مکان میں, محل نما مکان تھا, اس میں لے گئی. اندر پہ ایک بہت شاندار بہت بڑا کمرہ اور اس میں تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کی خادمہ ہے وہاں ہیں. وہاں مجھے لا کر کے اس نے یہ کر دیا. وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنے لگی اپنی طرف. اچانک جب یہ معاملہ پیش آیا تو میں تو گھبرا گیا اور میں سوچنے لگا میں اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یہی کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. تو اس عورت نے اپنی خادماؤں سے کہا, جائے وہ بیت الخلاء اس زمانے میں ہماری طرح کے ہوتے نہیں تھے, وہ صاف کر دو. صاف کر دیا. کہا میں اندر گیا, پاخانہ کیا اور اپنا ہی پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے پر اور کپڑوں پر ملا. باہر آیا, اس عورت نے دیکھا, کہا یہ پاگل کو کون لے آیا, کہا بھگاؤ اس کو. کہا مجھے وہاں سے نکال دیا. میرے پاس کہا ایک درہم تھا, اس کا صابن خریدا, نہر پر گیا اور جا کر کے خوب اچھی طرح نہایا, کپڑے بھی دھوئے سکھائے اور پہنے. رات کو جب سویا تو خواب میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ آج تو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے جس طرح بچایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت سناؤں. اور ساتھ ہی ساتھ کا وہ خوشبو لے کر کے آیا تھا کہ چونکہ تو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے یہ پاخانہ ملا تھا, تو اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں خوشبو, اس نے کہا وہ خوشبو میرے چہرے پر, بدن پر اور کپڑوں پر ملتی. اس دن سے میرے کپڑوں اور چہرے پر سے, بدن پر سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو آتی.
This one book of hadith, Targhib al-Targhib, Allama Munziri rahimahullah. We find that Abdullah bin Asad Yafi'i rahimahullah, on the topic of tasawwuf, the commentary of this, he mentions one incident that there was one youngster always from his body and from his clothing, beautiful fragrance of musk and amber would emanate. So one day someone approached him, where is it that you are getting this expensive, beautiful fragrance from? Where do you purchase it from? How you can even afford this? That always, whenever you are in the precinct, you get this beautiful smell and fragrance emanating from you and your clothing. So this youngster said, it is a secret. Up till today, I haven't spent one penny to purchase perfume. So how is it then? He said, it's a secret. So upon his insistence, he said that my father had a shop wherein we used to sell cutlery. Once a customer came, elderly woman, she purchased some goods and then she told my father that send your son with me to the house to fetch the payment for these goods. My father acceded to this request. He says, I accompanied this woman. That after some time, she took me to a palatial home. And inside this home, almost on a throne, there was a beautiful young girl sitting. And this elderly woman was in fact her servant. And this young girl caught hold of my hand and invited me towards committing zina with her. I was, so to say, trapped. And there seemed to be no escape. So I started thinking to myself, how can I be safe from this situation? I requested her that I need to relieve myself. Obviously, those days was not sewage system like what we have. She instructed her servants to clean the place which they used to use to relieve themselves. He says, I entered there, then I relieved myself and I took my feces and I rubbed it over my face and my clothing. When I exited from there, this woman saw what I had done. She said, take this madman away from here. There's something wrong with him. How could you have brought such a person here? He says, all I had was one dirham. With it, I bought some soap. I went to the riverside. I washed my clothing. I washed myself. I cleansed myself. That night, when I was sleeping, in my dream, an angel approached me and said that because of the manner in which you protected yourself from haram today, Allah Ta'ala has sent me to give you the glad tidings of Jannah. And then this angel took perfume, musk and amber, and started putting it on my face, over my clothing. And he says, from that day onwards, wherever I go at all times, as that angel told me that, because of the filth that you anointed yourself with to protect yourself from haram, in exchange for that, Allah subhanahu wa ta'ala is giving you this beautiful fragrance which will accompany you wherever you go. He says, wherever I go, this beautiful fragrance emanates from my body and my clothing.
Ek aur qissa likha hai, ek naujawan daulatmand tha aur hamesha gunah ke kaam karta rehta tha. Uski maa usko rokti bhi thi. اس کی عادت تھی جب بھی کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو نوٹ بک میں لکھتا تھا اس کو. اس کی ماں اس کو توبہ کے لیے کہتی تھی لیکن دھیان نہیں دیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کے بچے فاقہ کا شکار تھے اور اس کو ضرورت تھی تو وہ اپنی پڑوسن سے لباس عاریتاً لے کر کے پہن کر نکلی مانگنے کے لیے. اس نوجوان نے اس عورت کو دیکھا, اپنے پاس بلا کر کے پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھے اپنے ساتھ برا کام کرنے کی اجازت دے گی؟ تو وہ عورت رونے لگی کہ میں تو کوئی ایسی عورت نہیں ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, اس کی وجہ سے میں تو نکلی تھی, کوئی میری مدد کرے. میں تو تیرے بلانے پر اس لیے آئی کہ شاید تو میری مدد کرے گا, تو ایسی بات کرتا ہے. اس کی بھی توبہ کا وقت آیا تھا, اس نے سوچا کہ ایک نوجوان عورت ہو کر کے ایسی بات کرتی ہے, اور اس اپنے حرکتوں سے تائب ہوا. گھر آ کر کے والدہ کو بتلایا تو والدہ نے کہا کہ اس قصے کو بھی وہ نوٹ بک کے اندر لکھ لے. کہا وہ بھر گئی ہے. کہا حاشیے پر لکھ لے. حاشیے پر لکھا. رات کو جب سویا تو دوسرے دن اٹھا تو دیکھا پوری نوٹ بک کے اندر جتنے بھی پہلے گناہوں کے قصے لکھے تھے سب مٹے ہوئے ہیں, اور اندر آئے تھے ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین, اور وہی ایک قصہ جو حاشیے پر لکھا تھا وہ باقی.
Another incident is mentioned about a very wealthy youngster whose life was devoted to Allah subhanahu wa ta'ala's disobedience. Every time he would commit a wrong, his mother would caution him and his mother would advise him to repent. But this youngster would not be dissuaded by the advices of his mother. In fact, he had a notebook in which he would record all the wrongs that he would do. Every time he commits a new wrong, he would write it in this notebook. Just so happened, there was another woman, destitute, very, very poor. Her children were hungry. She borrowed clothes from the neighbor. And wearing this clothes, she came in public, looking around for assistance. She was approached by this youngster, who told her that, "Will you agree to commit wrong with me? To engage in lewdness with me?" This woman burst into tears. And she said that my circumstances and my poverty and the hunger of my children have compelled me to approach you. And yet you are inviting me towards wrong and towards that which is haram and forbidden. The time for the repentance of this youngster had come. So when he heard the reaction of this young girl and the extent of aversion that she exhibited towards Allah's disobedience, that had an effect on his heart. And there and then he repented. Came home and related this incident to his mother. So his mother said, "Write this incident also in your book." So he told his mother, "The book is full, there's no space." So she said, "No, no, no, write it on the side." So nevertheless, he wrote that incident and he went to sleep that night. The next day, when he got up, he examined the book, all the wrong that he had written had disappeared. And in that book was this verse of the Quran, "Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lil-dhakirin." That verily good deeds will obliterate evil deeds. This is an admonishment, a reminder for those who will heed. And that which he had written on the side, the one good deed that was preserved, all the evil deeds had been removed.
Zina ke asbab mein ek bada sabab jo hai wo badnigahi, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال. نامحرم عورتیں پرائی جو کہلاتی ہیں ان کو دیکھنا, زندہ ہوں ان کو دیکھنا یا ان کی تصویر دیکھنا, چاہے وہ اخبار کے اندر ہو یا اشتہار کے اندر ہو یا آج کل جیسے موبائل کے اندر دیکھا جاتا ہے, یہ سب بدنگاہی میں ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکید فرمائیے, قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی, آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. آگے, وقل للمؤمنات یغدن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیکھو قرآن کی کا عام دستور یہ ہے کہ کوئی حکم جب قرآن دیتا ہے تو مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نہیں, یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے سب کو ایک ساتھ خطاب کرتا ہے, لیکن یہاں نگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ نگاہ کو نیچا رکھنے پر موقوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَتَغُدُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْشِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ. اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا. جو لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے چہرے کو آپ دیکھیں گے کوئی نور نہیں ہوگا. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. بد نگاہی بڑی خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا پکڑنا. کان زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا کیا؟ نامحرم کی بات کو سننا. یا آج کل موبائل سے اجنبی عورتوں کے ساتھ بات کریں، یا میسج ڈالیں اپنے ہاتھ سے استعمال کر کے، یہ سب ہاتھ اور کان وغیرہ کا زنا آ جاتا ہے، آنکھ کا زنا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی، النظرتو سہم مسموم من سہام ابلیس، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. کہ یہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. آج کل تو جو مارنے کے حالات بدل گئے، اس زمانے میں تیر تھا، تلوار تھی، نیزہ تھا، دور کوئی آدمی اس کو مارنا ہو تو تیر چلایا جاتا تھا. اب تیر اگر ادھر کو لگ گیا، ہاتھ میں لگ گیا، ادھر لگ گیا تو وہ مرتا نہیں تھا. تو وہ لوگ تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے اس کو زہر کے اندر جو ہے ڈبو کر کے رکھتے تھے، زہر پلاتے تھے، پھر مارتے تھے. ذرا سا زخم بھی لگا تو وہ آدمی اس زہر کے اثر سے ختم ہو جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تیر ہے جو سامنے والے سے پہلے خود چلانے والے کو زخمی کرتا ہے. یہ تیر جو چلا رہا ہے اس کو زخمی کرتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، من ترکہا مخافتی، جو میرے ڈر کی وجہ سے بد نگاہی کو چھوڑ دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو میں ایمان کی ایسی ایمان کی ایسی کیفیت عطا فرماؤں عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. تو دیکھو، بد نگاہی کے چھوڑنے پر یہ ایمان کی لذت حاصل ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک گویا برعکس نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو لوگ بد نگاہی کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبادات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو لطف آنا چاہیے نہیں آتا. کائی کی وجہ سے؟ بد نگاہی کی وجہ سے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کی وجہ سے طاعت کا نور ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے. بد نگاہی اتنا خطرناک مرض ہے، صوفیہ کا سب کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بد نگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس گناہ کا یہ اثر دوسرے گناہوں میں نہیں پائے، اس میں خطرناک. جو آدمی اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہے، اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے.
One of the asbab and the means which we have to abstain from, which are the means which causes one to commit this wrong, fundamentally important means, my respected brothers, is the protection of one's gaze, ensuring that one's gaze is not utilized incorrectly. What is meant by that? Looking at that which Allah has forbidden, namahram, woman. Likewise, even looking, one is living or we say flesh and blood. Another is even on the mobile, or even looking at a picture. All these are prohibited. Allah Ta'ala commands us in the Quran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say unto the believing men, then lower your gazes and protect your chastity, or protect your private parts. And Allah Ta'ala thereafter says, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Say unto the believing women that they should lower their gazes and protect their private parts or their chastities. We find that the normal principle in Quran when an injunction is given, Allah Ta'ala, if it's a general injunction, the male address is sufficient. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Male and female are being addressed. Very rarely in Quran we find specifically the male's order, specifically the female's order. From this we can learn the extent of emphasis that the Shariat and Deen places upon the protection of one's gaze. How important an injunction it is that Allah Ta'ala separately commands the men, separately commands the women. We find, my respected brothers, further on, Allah Ta'ala says, يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Lower your gaze and protect your private parts. In other words, for the protection of one's chastity and private parts, the controlling of one's gaze is a condition. It is a prerequisite. That is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the mafhum of hadith, he said that that you will have to lower your gaze and you will have to protect your private parts, otherwise Allah Ta'ala will take away the noor of your faces. In other words, that illumination, that light that is found on the faces of those who are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, this guna and sin of not protecting one's gaze will cause one to lose that light. That is why it is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-aynan tazniyan wa zinahuma another. He said the eyes commit zina, and the zina of the eyes is the gaze. Likewise the hands commit zina, and the zina of the hands is to touch that which is prohibited. Likewise the ears commit zina, to listen to the voices of mahrams. Likewise nowadays on the mobile, or we find on these techno gadgets, all these things are found within the purview of this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we find in one hadith that Qudsi Rasulullah sallallahu alaihi mentioned, "An-nadratu sahmun masmumun min siham iblis. Man taraka min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Those days the type of weaponry that was used was arrows, was not bullets, etc., and guns. Find an arrow is such that if you fire it, sometimes it can strike the hand or the foot. The wound that is inflicted will not be terminal. So what they would do in those days, they would anoint the tip of the arrow with poison, so that wherever in the body it struck, as a result of the poison, the target would be fatally wounded and would lose its life. So this is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this hadith, that the most poisonous of the arrows of shaitan is the gaze. Allama Ibn Qayyim rahimahullah has mentioned with regards to this in the commentary of this hadith, that even before the target is struck, the one who fired the arrow will be hurt and will be wounded by that fire. So this is something that in any circumstance, at all times, we have to learn to control our gaze. And what will Allah Ta'ala give us? مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي. The person who will lower his gaze out of the fear of Allah, Allah will give him that iman, the sweetness of which he will experience in this world. He will taste the sweetness of that iman in his heart. And the converse meaning of this hadith, and the great warning that is contained in this hadith, is that if we will not control our gaze, then Allah will deprive us of the enjoyment of his ibadah. Enjoyment of tilawat of Quran, enjoyment of tahajjud, enjoyment of salah, etc. We will be deprived of that. And Hakim ul-Ummat, rahimahullah, has mentioned that the nur of Allah's worship will be taken away from the one who will not control his gaze. And the Sufiya I mentioned, rahimahullah, that heart can never get the true ta'alluq and relationship of Allah subhanahu wa ta'ala if the gaze will be free. So we will have to learn to control our gaze and lower our gaze, otherwise we can see the extent of the spiritual detriment that is involved in this particular guna and sin.
Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam farmate hain, man nazara ila mahasin imratin yulqal anuku fi ainihi yawm al-qiyamah. Jo aadmi kisi aurat ke husn o jamal ko dekhe qiyamah ke roz uski aankhon mein piglaya hua sheesha dala jayega.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that person who will allow his gaze to roam over the woman who Allah has forbidden, in other words, the beauty of another woman, of a strange woman, then on the day of judgment, molten lead will be poured into his eyes.
Hamare akabir ke yahan isse bachne ka kitna zyada ehtimam hota tha. Khud Nabiye Kareem sallallahu alaihi wasallam masoom hai, پھر بھی بڑی احتیاط فرماتے تھے. عبد القیس قبیلے کا وفد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, ایک بیریش لڑکا تھا, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پیچھے بٹھایا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو داڑھی نکلی نہیں تھی, ابھی بیریش تھے. امام صاحب نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا. ایک مدت کے بعد امام محمد رات کے وقت چراغ کی روشنی میں کتاب دیکھ رہے تھے اور ان کی داڑھی آ چکی تھی, اس کا سایہ پڑ رہا تھا. امام صاحب نے وہ سایہ دیکھا تو پھر ان کو کہنے لگے, اچھا داڑھی آ گئی تمہاری, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ داڑھی آئی, یہ بھی آپ کو پتا کیسا آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی, کتنا زیادہ اہتمام. جی
finally we look in the lives of our kabirin, the extent to which they adopted caution in controlling their gazes. Find that even in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that we see the extent to which precaution was taken in order to educate us. We find that once the Abdul Qais tribe came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and amongst them there was one youngster that didn't have a beard. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam made that youngster sit behind him. That level of precaution. Imam Abu Hanifa rahimahullah has mentioned about him that Imam Muhammad, when he first came to acquire knowledge from Imam Abu Hanifa rahimahullah, at that time he didn't have a beard. So Imam Abu Hanifa, as a precaution, would make him sit behind. And this carried on for such a long time that once, late one night, under candlelight, Imam Muhammad was reading a kitab. And the reflection of this, because at that time he had got a beard, so his reflection fell on the ground through the light of the candle. And then Imam Abu Hanifa saw that reflection, and then he ascertained that now you have got a beard. Only then did he realize to that extent Imam Sahib would adopt precaution and caution with regards to lowering his gaze.
Hazrat Hakimul Ummat Thanvi Rahmatullah Alayhi farmate the ki safar mein jab train mein hota hu aur kisi station ke upar do trainen ان کا کراسنگ ہوتا ہے, ایک ادھر اسٹیشن پر ادھر جانے والی, ایک ادھر جانے والی, تو میں کبھی بھی سامنے والی ٹرین کی کسی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بیٹھی ہو اور جو ہے وہ یہ سمجھ کر کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اپنا چہرہ کھولے ہوئے ہو اور بد نگاہی ہو جائے, غیر اختیاری طور پر بھی بچانے کا اہتمام. اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ حضرت مولانا قبر الدین صاحب تھے, وہاں سہارنپور کی جامع مسجد کے امام حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, کہا ایک مرتبہ وہ بیمار تھے تو ان کی جگہ پر مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے وہاں جاتے تھے. دو لوگ سہارنپور گئے ہیں جانتے ہیں, مدرسے سے لے کر جامع مسجد تک پورا بازار ہے. تو کہا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مانا الیاس صاحب عصر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو مغرب پڑھا کر کے آتے تھے, میں بھی ساتھ میں ہوں. تو میں نے نوٹ کیا کبھی اپنی نگاہ ادھر ادھر نہیں, بس پاؤں کے اوپر. مدرسے کے دروازے سے نکلے وہاں سے لے کر مسجد کے دروازے میں داخل ہونے تک اتنا زیادہ اپنی نگاہ کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور اہل اللہ کے اوپر تو بد نگاہی کا جو ہے اثر پہنچتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, ایک آدمی آیا دوران خطبہ, حضرت نے ایسے عام انداز میں فرمایا بہت ایسے لوگ مجلس میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زینہ ٹپک رہا ہوتا ہے. وہ بد نگاہی کر کے آیا تھا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نے سے میں نے خود سنا, اور حضرت مفتی صاحب ہی کے حوالے سے حضرت شیخ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ بڑے حضرت رائے پوری کے پاس دو آدمی پہنچے, ایک ان کا پرانا مرید تھا, ایک نئے آدمی کو لے کر کے گیا تھا. حضرت وضو فرما رہے تھے, ایک پاؤں دھو چکے تھے دوسرا پاؤں دھو رہے تھے, اور دونوں پہنچے وہاں. حضرت نے دیکھ کر کے کہا جو پرانا مرید تھا کہ تمہارا تو کچھ گیا نہیں, سستی چستی آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے, وہ معمولات کی ادائیگی میں سستی کرتا تھا. اور دوسرے کے متعلق کہا ایک روگ اس کی آنکھ کے اندر ہے اور ایک روگ اس کے دل میں ہے. آنکھ وہ بد نگاہی کا شکار تھا اور عقیدے میں بھی کچھ خرابی تھی.
حکیم محمد معاشر علیتانی رحمت اللہ علی that mentions a few incidents with regards to the extent of precautions that was taken by our kabirin in controlling their gazes. Mentioned about him that when sometimes at a station two trains would cross, were going in opposing directions, this level of precaution he would take that he would not raise his gaze to look at the window of the other train. Why? Because perhaps there would be a female passenger in that train thinking that she's safe from the gaze of others, she would have removed the covering from her face. So inadvertently the gaze may fall. So even to that extent, perchance there is a possibility that the gaze will fall on that which Allah has forbidden. To that extent they would take precaution. Mention of Abu Zakaria rahmatullah alayhi, in his abidi this incident is mentioned. Maulana Qamruddin rahimahullah was the imam of the Jami Masjid in Saharanpur. He mentions of Imam Ilyas rahmatullah alayhi that he would leave the madrasa and come to the masjid to lead the Asr Salah, remain till Maghrib and then go back. He said, I would accompany him and I would particularly observe that Imam Ilyas rahmatullah alayhi's gaze would be locked on his feet. He would not raise his gaze at all to even look at his whereabouts. Why? Because from the masjid to the madrasa is mostly bazaar or marketplace. This was the extent to which the Ahlullah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, would abstain and protect themselves from allowing their gaze to roam or to wander. This is the extent to which they would be hard on themselves in lowering their gazes. Why? Because it has its effect. As Usman radiallahu ta'ala anhu, while he's giving khutbah, person enters the masjid and just by looking at him, the effect of his looking at wrong, Usman radiallahu anhu, it opened up upon him. So he mentioned this. He said there are some people today that from their eyes zina is dripping. Mentioned about Mawla Raipuri rahmatullahi alayhi that once two people came. One was an old murid, one was new. And Raipuri rahmatullahi alayhi was making wudu at that time, just looking at them. The one person who was the old murid who had been coming for some time, he said that nowadays there is some weakness that is coming in your fulfillment of your mamulat, etc. Some weakness had come or some laziness. And with regards to the second person that was new, he said that on the one hand, there is the one evil and rogue in the eye, the other one is in the heart. In other words, two problems this person had. One is his gaze was free, and the other is there was some defect in his aqaid and his belief.
Allah tabarak ta'ala hum sab ko nigaahon ki hifazat ki bhi taufeeq ata farmaye.
Allah subhanahu wa ta'ala grant each and every one of us the taufeeq and the ability to protect and lower our gazes.
بھائی صلاۃ و سلام پڑھی جا رہی ہے, ہر درود کے بعد آپ آمین کہیے تو آپ کی بھی شرکت ہو جائے گی.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده واجزه عنا ما هو أهل وزي أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفرني واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
درود شریف پڑھنے میں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنیت والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غیر ضالین ولا مدلین سلم لأولیائک وحرب لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما اعطيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ان سب کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔